الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولن تظلم منه شيئا وفجرنا كلاهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. الله تعالى فرماتے وضرب لهم مثل الرجلين. آپ اس واقعے کو غور سے سنیے، اللہ کیا فرما رہے ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے ان دو آدمیوں کے مثال کو بیان کر دیجئے یا ان کے واقعے کو بیان کر دیجئے. جعلنا لأحدهما، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دیے تھے، جنتین من اعناب، ان میں سے دو بھائی میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دیے تھے اور دونوں باغوں کے ارد گرد کھجور کے بہت سارے درخت تھے. وحففناہما بنقل وجعلنا بینہما زرعا، اور بیچ میں، یعنی ہر کھجور، ہر دو کھجور کے بیچ میں، ہر دو کھجوری کے بیچ میں، کھجور کے درخت ہوتے ہیں نا بہت لمبے ہوتے ہیں نا، اس کے بیچ میں جگہ ہوتی ہے، اندر میں تو انگور ہے کھیت کے اندر، لیکن سائڈ پر جو کھجور ہے، درخت ہے، اس ہر دو کھجور کے بیچ میں ہم نے بیچ میں کھیتی تھی، کھیتی بنائی. کلتل جنتینی، دونوں باغوں نے خوب اپنا میوہ دیا. ولم تظلم منہ شیئا، اور میوہ اور فروٹ آنے میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوئی. انگور نے برابر انگور دیا، انگور آئے برابر، کھجور برابر لگے، اور کھیتی برابر پکی. وفجرنا خلالہما نہرا، اور باغوں کے بیچ میں، دونوں باغ کے بیچ میں، خلالہما نہرا، ہم نے ایک نہر بھی بہا دی. اللہ اپنی طرف کہہ رہا ہے، ہم نے نہر بہا دی. وکان لہ ثمر، اور اس کے پاس، یعنی اس، یہاں ترجمہ عجیب ہے، وکان لہ ثمر، اور اس آدمی کے پاس اور بھی بہت سارے سامان تھے، خالی درخت ہی کھجور ہی نہیں ہے، سونا چاندی اور بھی جانور بہت سارے، اونٹ بکریاں ساری. فقال لصاحبه، اب اپنے ساتھی سے، یعنی اپنے جو دوسرے بھائی تھے، اس سے یہ کہہ رہا ہے، بات کرتے کرتے بول اٹھا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں مال اور دولت اور عزت اور آبرو کے جتھے میں تجھ سے کہیں زیادہ بڑا ہوا ہوں. مال بھی بہت ہے میرے پاس، نوکر چاکر بھی بہت ہے، جانور بھی ہے، سب کچھ ہے، تو اس سے زیادہ میرے پاس ہے. وَهُوَ ظَالِمُ لِنَفْسِ، یہ گویا بھائی کا ہاتھ پکڑ کر جا رہے ہیں باغات کو دکھانے کے لیے، وہ راستے میں کہتا جا رہا ہے، دیکھا نا میرا مال، دیکھا یہ، دیکھا یہ، اور اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا باغ میں داخل ہوا. قَالَ مَعَزُنُّ، اور اتراتے ہوئے کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا یہ باغ کبھی ویران ہوگا، میں نہیں سمجھتا کہ میرا باغ کبھی ختم ہوگا. ما اظن ان تبید هذه ابدا، کبھی بھی میرا باغ ختم نہیں ہو سکتا. وما اظن، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت بھی آئے گی. وہ اس نے قیامت کا بھی انکار کر دیا. وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي، آگے کہہ رہے ہیں، اگر بالفرض قیامت آ بھی گئی، مانتا تو نہیں ہے قیامت کو، لیکن اگر بالفرض قیامت آ بھی گئی اور میں میرے رب کی طرف چلا بھی گیا تو الاجدن خیر منہا منقلبا، جو ابھی میرے پاس باغات اور جانور ہے اس سے بھی اچھا مجھے ملے گا اللہ کے یہاں، گویا جنت میری خالہ جی کا گھر ہے سمجھے، اور لالا جی کا گھر ہے، کہ اس سے بھی اچھا مل جائے گا. ایک تو یقین نہیں توحید پر، قیامت پر، اور اوپر سے کہہ رہا ہے اور تکبر بھی کرتا جا رہا ہے اور کہتا ہے اس سے بھی اچھا مجھے وہاں ملے گا. جو آج کل لوگوں کی حالت ہے، اللہ کو یاد کرنا نہیں اور جنت پر بھروسہ کیے بیٹھے ہیں. قال له، اللہ اسی کو کہہ رہے ہیں، قال له صاحبه، اب یہ مومن جو بھائی ہے نا، یہ مومن اس کا بھائی اس کو کہہ رہا ہے، وہو یحاورہ، بات چیت کرتے ہوئے، چونکہ دونوں جا رہے ہیں نا گارڈن کی طرف، تو یہ نا اس نے تو برابر کہہ دیا میرے پاس یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ. اب دوسرا جو مومن جو فقیر ہے غریب ہے وہ کہہ رہا ہے، اکفرت بالذی خلقک من تراب، تو ناشکرا بن گیا، خدا کی قدرت کا تو منکر ہو گیا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے، ثم من نطفہ، اور پھر نطفے سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، پھر تجھ کو تندرست کر دیا، مرد بنا کر تجھے برابر تندرست کر دیا، لیکن نہ، یہ اصل میں لیکن انا، لیکن میں ہو اللہ ہوں، کہتا ہوں کہ وہی اللہ میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے اس رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، ولولا اذ دخلت جنتک قلت ماشاء اللہ، جب تو تیرے باغ میں داخل ہوا تو نے ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا، تو نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں کہا، کیوں نہیں کہا تو نے، ان ترنی انا کل من کا معلوم، تیری سمجھ کے مطابق، تیرے خیال کے مطابق، اگرچہ میں تجھ سے مال میں اور اولاد میں کم ہوں، فعسا ربی، دیکھو مومن کی نیت کیا ہوتی ہے، یقین ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بھی زیادہ بہتر دے گا، یعنی بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر ہے، اور اس کو بھروسہ دنیا پر ہے. ویرسل علی حسبانا من السماء، بس یہ دونوں بات چیت کرتے ہوئے جا رہے تھے، اس کے باغ کے اوپر اللہ نے حسبانا آسمان سے ایسی آگ بھیجی، اچانک عذاب آ گیا. ابھی تو بات چیت کر رہے ہیں، اپنے باغ پر فخر کر رہا ہے، حسبانا ایسا طوفان، یعنی ایسی ہوا، حسبان کہتے ایسی ہوا جس کے اندر آگ بھی ہو، ایک تو ہوا چلے، ہوا اور اس میں آگ، تو اس آگ نے جلایا، پھر ہوا کے ذریعے سے ساری کھیت اڑ کر ختم ہو گئی. اللہ خود کہہ رہے ہیں فتصبح سعیدا زلقا، گویا اب یہ چٹیل میدان ہو گیا، وہاں پہلے باغ تھا، نہ کھجور نظر آ رہا ہے، نہ باغ انگور کا بیل نظر آ رہا ہے، نہ کھیتی نظر آ رہی ہے، ایسی ہوا آئی کہ پہلے جلایا اور جلا کے اڑا کے ختم کر کے ایک میدان کر دیا، جیسے پلے گراؤنڈ ہوتا ہے ایسا چٹیل میدان ہو گیا. او یصبح ماؤہا غورا، کہہ رہے ہیں، اب یہ واقعہ پورا ہم پڑھیں، اس سے پہلے کچھ بات بھی سمجھے تو صحیح. یہ پورا واقعہ ہے، اوپر سے آپ سمجھتے چلے آ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اسی لیے اللہ پاک نے اصحاب کہف کو دوبارہ اٹھایا اور لوگوں کے سامنے اس مسئلے کو حل کیا، اور کہا آگے اللہ پاک نے کہ قرآن پر یقین رکھو، میں نے جتنی باتیں قرآن میں کہی ہے سب کے سب سچ ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اب جو میرے قرآن پر یقین نہیں لائے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور جو میرے قرآن پر یقین رکھے گا وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. یہاں تک تو بات آپ نے سمجھ لی ہے کہ گزشتہ کل جنت کا ذکر ہوا کہ ایمان والے اور اعمال صالحہ کرنے والے جنت میں جائیں گے، اور کفر کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے جنت میں جائیں گے. اب اس قصے میں اللہ پاک ایک مالدار کافر اور ایک غریب مومن دونوں کا واقعہ بیان کر کے اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کے گزران کا طریقہ لائف آف سٹائل کیسی ہوتی ہے، ایک مالدار کی اور ایک غریب مومن کی لائف آف سٹائل کیسی ہوتی ہے، ان کے گزران کا طور و طریق میں کیا فرق ہوتا ہے، اس کو یہاں بیان کیا کہ مالدار کو اپنے مال پر، اپنے مال و متا پر، اور فقرا کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے جس کو اللہ اس واقعے میں بیان کرتے ہیں۔ اب اس واقعے کا شان نزول کیا ہے، اللہ پاک نے یہ واقعہ کیوں بیان کیا، اس میں مفسرین نے تین باتیں بیان فرمائی۔ ایک تو سب سے پہلے کہ یہ واقعہ وہ مکہ مکرمہ میں دو بھائی تھے، ایک کافر تھا دوسرا مسلمان بن چکا تھا، ایک مالدار تھا دوسرا کافر تھا، لیکن یہ بات سمجھ سے تھوڑی دور ہے، اس لیے کہ مکہ میں کبھی باغات اور باغات میں نہریں نہیں بنی ہیں، نہر مکہ میں تم پتہ ہے نا تمہیں، وہ تو آج کل انہوں نے کچھ بنایا ہے جی، وہ نہر زبیدہ تھی، ورنہ تو اور کوئی تو کبھی نہر نظر نہیں آئی مکہ مکرمہ میں، اس لیے یہ جو شان نزول ہے یہ تھوڑا سمجھ سے دور ہے۔ دوسرا شان نزول جس کو بیان کیا ہے علامہ ابو الحسن علی الماوردی، جن کا انتقال 450 ہجری میں ہوا ہے، انہوں نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے، اس واقعے کو امام قرطبی نقل کرتے ہیں تفسیر قرطبی میں، اور یہ بنی اسرائیل میں تھے، اور اس نہر کا نام ہے رملہ، آج بھی موجود ہے، وہ رملہ نامی نہر کے قریب ایک بستی تھی، اس بستی میں یہ دو بھائی رہتے تھے، ایک دونوں کو وراثت میں حصہ ملا تھا باپ سے، دونوں کو باپ سے وراثت میں حصہ ملا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں 8000 دینار گولڈ کوائن جس کو کہتے ہیں، وہ دونوں بھائیوں کو وراثت میں ملا تھا۔ مسلمان بھائی نے اپنے وراثت کے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہا غریبوں کے لیے، فلاں کے لیے، جیسا کہ اس کے مقابل میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ دونوں کے پاس پیسے تھے، 4000 دینار تھے، اس کے پاس 4، ان کے پاس 4، اس میں سے 1000 دینار مومن کافر بھائی نے اس سے زمین پراپرٹی خرید لی، 1000 دینار کی اس زمانے میں بہت بڑی پراپرٹی خرید لی، اور اس کے مقابل میں مومن بھائی نے اس 1000 دینار کو یہ کہہ کر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کہ اللہ جنت میں مجھے جگہ نصیب فرمائیں گے۔ پھر کافر بھائی نے ایک اور 1000 دینار اللہ کے اپنے اس کے ذریعے سے، اس نے اس پراپرٹی پر بہت بڑا مکان بنایا، بہت بڑا مکان، تو اس کے مقابل میں مومن بھائی نے ایک اور 1000 دینار اللہ کو دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور یہ نیت کی کہ اللہ اس پراپرٹی میں جو میں نے اللہ کے راستے میں دیا ہے اس پر اللہ مجھے بہترین مکان بنا دیں گے، بہترین اللہ جنت میں محل دے گا۔ اور پھر کافر بھائی نے ایک اور 1000 دینار سے اس نے اس مکان اور پراپرٹی کے بعد اس نے باغ خریدا، دو باغ جس کا ذکر ہوتا ہے، یہ گلدستے تفسیر میں جو ساری تفسیروں کا خلاصہ ہے اس میں اس بات کو نقل کیا ہے، امام قرطبی نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس طریقے سے اس نے باغ خرید لیا۔ اس کے مقابل میں مومن بھائی نے کہا میرا یہ 1000 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، اللہ مجھے جنت میں باغ نصیب کر دے گا۔ ایک اور 1000 دینار کافر نے خرچ کیا، کافر نے اس سے سواریاں اور جانور وغیرہ خرید لیا، اور انہوں نے 1,000 دینار اللہ کے راستے میں دیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے جنت کی سواریاں اور جنت کی نعمتوں سے نوازے گا. بائی چانس ایسا ہوا کہ سب کچھ ختم ہونے کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد ایک مرتبہ وہ مومن بھائی کو کچھ ضرورت پڑی تو اس نے اپنے کافر بھائی سے اشارہ کیا کہ مجھے کچھ پیسے بورو کر دے. اس نے کہا تجھے بھی ملے تھے کدھر گئے باپ کے میراث میں سے؟ اس نے کہا میں نے سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کیا. تم نے کیا کیا؟ کہ میں نے تو دیکھو یہ باغ بھی, اور جا اس ہاتھ پکڑا اس کا اور جا کر بتلایا یہ میرے باغات ہے, یہ میرا مکان ہے, یہ میرے مویشی اور جانور ہے, یہ سب بتا کیا. کہا تو نے تو سب اللہ کو دے دیا ہے, جاؤ اللہ ہی تجھے دے گا, میں تجھے کچھ بھی نہیں دوں گا. اس طرح سے دونوں نے ایک دوسرے سے یہ بات کی. یہ ایک واقعہ نقل کیا ہے, لیکن زیادہ تر مفسرین فرماتے ہیں وَدْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا. اللہ کبھی قرآن کریم میں آنے والے قوم کو, امت محمدیہ کو سمجھانے کے لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ صرف صحابہ ہی کے لیے نہیں بلکہ آنے والی قوم قیامت تک جب تک قرآن باقی رہے گا سارے مومنوں کے لیے یہ تمثیل اور مثال کے مثال ہے. گویا اللہ پاک نے ہمیں مثال کے ذریعے سے دو آدمی کا واقعہ بیان فرما کر ہمیں سبق دیا ہے کہ دیکھو تم پر بھی ایسے واقعات ہوں گے, اب تم بھی اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہو, کس طریقے سے گزارنا ہے, مومن کی طرح گزارنا ہے یا کافر کی طرح گزارنا ہے. ایک نہ ایک دن دنیا میں بھی حالات آئیں گے اور مرنے کے بعد اللہ کو بھی جواب دینا ہے. دونوں کی طرف اس واقعے میں اشارہ کیا جیسا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ قیامت تو نہیں آئے گی, اگر آ بھی جائے تو اس طریقے سے میری حالت ہوگی اور میرے باغ کی حالت ہوگی یا میرے مال کی حالت ہوگی وغیرہ وغیرہ, اس کو بیان کیا. اب آگے چلتے ہیں, جب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ یہاں تمثیل ہے تو میں نے پہلے آپ کے سامنے یہ پورا واقعہ ہے اس کا ترجمہ کر دیا تاکہ بات سمجھ میں آئے. یہاں پر اللہ پاک نے لفظ استعمال فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ. یہاں باغ کو لفظ جنت سے بیان کیا ہے, باغ کو لفظ جنت سے بیان کیا ہے. یاد رکھو یہ لفظ بھی عجیب ہے, میں تفسیر کر رہا ہوں بیان نہیں کر رہا ہوں, اس لیے میں آپ کے ذہن کے مطابق دو چار باتیں بولوں گا. لفظ جنت میں جیم نون نون جنن کی طرح ہوتا ہے اس کا اصل مادہ, اور یہ جنت کا جو لفظ ہے یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے ستر, چھپانا چھپانا. اسی لیے یہاں پر بھی چونکہ باغات کی چاروں طرف اس انگور کے بیلوں کو کھجور کے درختوں سے چھپا دیا ہے, یعنی گھناؤنی اس کے درخت ہے اور بیچ میں کھیتی ہے, جس سے اندر کا جو باغ ہے اندر کا جو انگور کا ہے وہ چھپا ہوا, اس لیے یہاں پر کہا وہ حفف نہ ہوما بنخلا. یہ اسی لیے جنون آدمی کو ہو جاتا ہے نا جنون, یہ بھی ایک خفیہ بیماری ہے, اس لیے اس بیماری کو جنون کہا جاتا ہے. دل کو بھی جنان کہا جاتا ہے, دل کو بھی, اس لیے کہ وہ سینے میں چھپا ہوا ہے. روح کو بھی جنان کہا جاتا ہے کہ روح بھی بدن کے اندر جسم کے اندر میں چھپی ہوئی ہے. اور جنین جو ہوتا ہے, ماں جب عورت جب پریگنن ہوتی ہے تو اس کی بچہ دانی کے اندر میں چھپے ہوئے بچوں کو بھی عربی میں جنین کہا جاتا ہے. اسی لیے جنات جو مخلوق چھپی ہوئی ہے اس کو بھی جان کہا جاتا ہے, سمجھ میں آئی بات, اس کو بھی جن کہا جاتا ہے نا, اور جان تو چلو جنات کا باپ ہوگا, تو جن بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بھی مخلوق سے چھپا ہوا ہے. تو یہاں پر بھی لفظ جو استعمال فرمایا ہے کہ یہ جنتن, یہ چاروں طرف کھجور کے درخت اگا دیے گئے اور یہ گھنے درخت ہے, اور ویسے بھی کھجور کے درخت تو بڑے اونچے ہوتے ہیں نا, ان بٹوین جو ہے جگہ خالی ہوتی ہے, بہت ساری جگہ ہوتی ہے. آپ دیکھو نارمل درختوں میں اور کھجور کے درختوں میں زمین آسمان کا فرق, وہ لمبے ترنگے ہوتے ہیں, بیچ میں جگہ خالی ہوتی ہے, اس جگہوں کے اندر میں اس نے کھیتی بنا دی اور اندر میں جو ہے کھیت کے درمیان میں اس نے انگور کے بیل بنائے. اور انگور کے بیل کے لیے تو ظاہری بات ہے وہ زمین پر نہیں, اگر زمین پر رکھیں گے تو یہ تو پھر یہ فروٹ, یہ جو انگور ہے خراب ہو جائیں گے, اس لیے اس کے بیل بنائے جاتے ہیں, اس کے چڑھایا جاتا ہے چھپڑ کی طرح, اس کو اس طرح چڑھایا جاتا ہے تو وہ بڑھتا جاتا ہے اور انگور کے کھوشے لٹکتے ہوتے ہیں. یہ عام طور پر انگور ہمارے ساؤتھ افریقہ میں کیپ ٹاؤن میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت زیادہ, اور اس کی شکل بھی بڑی اچھی کہ وہ نیچے جو ہے کالے یا اس طریقے سے براؤنش انگور کے کھوشے لٹکتے ہوتے ہیں, جا کر یہ کاٹ لیتے ہیں, ان کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, وہ اس طرح بیل جاتے ہیں اور وہ کھوشے لٹکتے ہوتے ہیں نیچے, تاکہ یہ کسان کو پتا ہو کہاں پکا ہے کہاں تیار ہوا, اس حساب سے وہ کاٹ کر کے بوڑی میں بھرتے ہیں. اور انگور کی وائن جو ہے, جس کا نام ہی وائن ہے, سب سے زیادہ مہنگی ہے, سب سے زیادہ مہنگی شراب انگور کی ہے, اور یہ سب سے زیادہ ساؤتھ افریقہ میں کیپ ٹاؤن میں بنتی ہے سب سے زیادہ, اس لیے کہ وہاں عام طور پر یہ کھجور کے باغات, آپ جب پلین میں جب اترو گے تو اوپر سے دیکھو گے سارے ہی انگور کے باغات ہی نظر آتے ہیں, جہاں جاؤ انگور کے باغات نظر آتے ہیں, اور اس سے صرف یہ وائن ہی بناتے ہیں, اور یہ سب سے مہنگی ہے, جس کا نام ہی وائن ہے, انگور کی جو ہوتی ہے نا اس کا نام ہی وائن ہے انگلش, آج تک یہی نام چلا رہا ہے. تو یہاں میں کہہ رہا تھا وحففناہما, عام طور پر ہمارے یہاں باغات کی چاروں طرف کانٹے کی بار لگا دی جاتی ہے, یا پھر اس طریقے سے اور کسی قسم سے بند کر دیا جاتا ہے. اللہ خود بیان فرما رہے ہیں کہ اس کو میں نے کتنی بڑی نعمت دی ہے, دیکھو اندر میں بھی انگور کا, ایک تو یہ نعمت, پھر چاروں طرف کھجور اور اس پر بھی, اور ساتھ ساتھ میں بیچ میں کھیتیاں بھی لگائی ہوں اس نے, جس قسم کی بھی ہو, اور اسی کی طرف اشارہ کر کے آگے کہہ رہے ہیں کلٹل جنتین آتت اکلہا, دونوں باغات برابر فروٹ لاتے تھے, ولم تظلم منو شیئا, اس میں ذرہ برابر کبھی کمی نہیں ہوئی. اس لفظ کی تشریح میں تفسیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے گاردن میں, اس کے باغ میں اللہ نے خصوصاً اس واقعے کو ذکر کیا کہ اس کے فروٹ سال میں دو بار آتے ہوں گے, اور اس میں کوئی شک نہیں, اللہ کی قدرت سے کیا بعید ہے, اس کی مثالیں موجود ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں 9 سال کا تھا یا 10 سال کا تھا, میری والدہ نے مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھوڑا اور کہا یہ آپ کی خدمت کریں. فرمایا میں نے 9 سال یا 10 سال جب میری عمر 19 یا 20 سال کی ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, گویا میں نے 10 سال برابر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. اور پھر ایک مرتبہ اللہ کے حبیب نے مجھے پوچھا مانگو کیا چاہیے. یہ 2-3 واقعات ہیں, 2-3 الگ الگ صحابہ کے, اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. تو فرمایا کیا مانگتے ہو, تو کہا میں آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں. مانگا بھی بہتر, میرے جیسا ہوتا تو بھائی چھپر پھاڑ کے دے دے, اتنا دے دے, اتنا دے دے, اتنا دے دے, یہ دے دے, وہ دے دے, 4 بیویاں دے دے, سب کو نشہ چرا ہوا ہے, دوسری بیوی ہو تیسری بیوی کا جی, تو یہ ہے یہ دے دے. لیکھو انہوں نے رفاقت رسول دنیا میں کی ہے, وہ جنت میں بھی رفاقت رسول چاہتا ہے. اللہ کے حبیب کی دعا, اللہم انی اسألوک ایمان لا یرتد و نعیم لا ینفر, بلکہ بات صحابی کی دعا ہے, و مرافقت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی درجت الجنت جنت الخلد, نفی کی رفاقت جنت میں مل جائے بہت بڑی ہے. فرمایا ہاں ٹھیک ہے, کہا میں آپ کو کہاں تلاش کروں. اللہ کے حبیب نے فرمایا میں تیری انگلی پکڑ کر کے میں اللہ کے پاس لے جاؤں گا اور اللہ سے کہوں گا اس نے میری بڑی خدمت کی ہے, ان کو میرے ساتھ جنت میں بھیج دو. حضرت انس فرماتے میں کہاں تلاش کروں, فرمایا جہاں اعمال, لوگوں کے اعمال, ریکننگ, دا پلیس آف ریکننگ,
وہاں پر تلاش کر لینا, میں وہیں پر ہوں گا امت کی فکر میں, کس کا جھکتا ہے, کس کا اوپر جاتا ہے, کس کا جنت کا فیصلہ, کس کا جہنم کا فیصلہ. مگر وہاں نہ ملو آپ تو, تو فرمایا عہدے کوثر پر دیکھ لینا. وہاں بھی نہ ملو تو فرمایا پل صراط پر ہی دیکھ لینا. فرمایا وہاں بھی نہ, فرمایا ان تینوں جگہوں میں سے کہیں پر بھی میں مل جاؤں گا. وہ تو انہی کو جا کر پوچھے. اسی لیے کسی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, جب ان کی عمر 80 سال کی ہو گئی تھی, انس بن مالک, کسی نے پوچھا حضرت آپ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے 10 سال خدمت کی ہے, تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیجئے, چہرہ مبارک حلیہ بیان کیجئے. فرمایا جب سے آپ کا انتقال ہوا تب سے لے کر آج میری عمر 80 سال کی ہوئی, میں ہر رات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتا ہوں. اب ان کو حلیہ, سبحان اللہ, جن کے دل میں کتنی محبت ہوگی, کہاں ہم کہاں وہ تھے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں, ہمارے مفتی تقی صاحب نے اچھی کتاب بھی ان کی چھپی ہے, سبحان اللہ. آج کل لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات قائم ہوتے ہیں نا, کاش کہ ہم بھی صحابہ کے زمانے میں ہوتے تو ہم نبی کو دیکھ لیتے, اچھے ہوئے نہ ہوئے تو, اچھا ہوا نہ ہوئے, ورنہ ہم کہاں. بقول حکیم الامت کی, اگر صحابہ اٹھ کر آ جائیں تو ہمیں پاگل کہیں گے, ہمیں کافر کہیں گے. خیر, گئے گزرے میں بھی ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں, یہ اللہ کا شکر احسان ہے. تو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, انس فرماتے ہیں میرے لیے دعا کی, میرے مال اور میری اولاد کے لیے, بات وہاں سے چلی, دعا کی, اور اللہ پاک نے مجھے اتنی اولاد دی کہ میں 80, 90 اور 100 سال کی عمر میں تو میں اپنی 120 اولاد کو تو اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکا ہوں, اور دوسری ادھر ادھر بہت ساری ہے, اور مال مکہ المکرمہ میں میرا کھجور کا جو باغ تھا, لوگوں کے باغ میں سال میں 1 بار کھجور آتی تھی, میرے باغ میں سال میں 2 بار, گرمی میں بھی اور سردی میں بھی. بہت مشکل سے, حالانکہ کھجور پکنے کا زمانہ گرمی کا ہوتا ہے, لیکن یہ معجزہ تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی کہ ان کے لیے دعا فرمائی تھی. خیر, بات کر رہا تھا کلتل جنتیں, تو ہو سکتا ہے ولم تظلم منہ شیئا کی تحت میں ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جب اس کو نعمت دی ہے اور اللہ اس کو بتا رہا ہے کہ اس کے لیے ذرہ برابر اس کے باغ میں سے کبھی کمی یعنی خامی نہیں ہوئی, یعنی آتا ہی رہا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کبھی اس سال آیا تو مینگو ٹری, نیکسٹ ایئر کچھ نہیں آتا ہے, پھر اگلے سال آتا ہے, یا پھر اس سال بہت آیا تو پھر کم آتا ہے. عام طور پر یہ حالت ہوتی ہے. اور وفجرنا خلالہما نہرا, نیچے سے نہریں بھی ہیں, وکان لہو ثمر, بعض روایت میں وکان لہو ثمر, سا کے فتح کے ساتھ بھی, سا کے ذمے کے ساتھ. لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوفہ میں روایت پڑھتے تھے ثمر سا کے فتح کے ساتھ. اور علامہ زمخشری جو ہمارے یہاں گرامر کے بہت بڑے امام گزرے ہیں وہ بھی اس کا فالو کرتے تھے. لیکن حجاج بن یوسف بڑا ظالم, وہ کہتا تھا کہ جس نے عبداللہ ابن مسعود کی اور اسی طرح علی المرتضیٰ اور ان کے شاگردوں سے بڑی نفرت کرتا تھا, کہا جس نے بھی ان کی روایت پڑھی ثمر والی اس کی آنکھیں نکال دوں گا میں, ثمر والی پڑھو میری بات, مکان لہو ثمر یہ پڑھو. لیکن پھر بھی اکابرین اس وقت کے سمر ہی پڑھتے تھے, صحابہ کا فالو کرنے والے, ظالم کا کون فالو کرے گا, جان چلی جائے گی. لیکن کیا ہوا, یہ حالت تھی. تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں صرف باغات ہی نہیں, یہ تو نقشہ اللہ پاک نے کھینچا اور اوپر سے کہا وکان لہو سمر, اس کے پاس پھل بھی تھے. ہمارے یہاں حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی اس کا ترجمہ کرتے ہیں, نفع آور آمدنی اور بھی تھی,
نفع آور یعنی فائدہ دینے والے اور بھی ان کے پاس ضرورت کے اور بھی زیادہ سامان تھے. اور ظاہری بات ہے کہ ثمر کا لفظ بولا جاتا ہے فروٹ پر بھی اور نفع پر بھی بولا جاتا ہے پروفٹس یا اور ساری, جیسے جانور ہو کسی نے اونٹ زیادہ, اور عام طور پر کھیتیوں والوں کے پاس, کسانوں کے پاس بکریاں بھی ہوتی ہے, بھینسیں بھی ہوتی ہیں ہمارے اعتبار سے, اور عرب کے اعتبار سے اونٹ بھی ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ان کے پاس یہ تھی. وکان لہو, اب آگے کہہ رہے ہیں فقال لصاحبہ, اس نے اپنے ساتھی سے کہا, بات چیت کرتے ہوئے, یہ بات یاد رکھو, اس پر میں اپنا حاشیہ چراتا ہوں. جب آدمی بڑا مالدار ہوتا ہے, جس کے پاس مان و دولت بہت زیادہ ہوتی ہے, تو ہر وقت چاہتا ہے میرے پاس دو چار آدمی رہے تاکہ میری باتیں سنتے رہے, مجھ ودیری کی باتیں سنے, وہ ہاں میں ہاں ملاتے رہے, وہ سامنے سے جواب نہ دے, میری بات سنتے رہے. اور جو مالدار بہت زیادہ ہوتے ہیں, جیسے نواب ہمارے زمانے کے بادشاہ اور راجہ, لوگ چاہتے تھے کہ ان کے ارد گرد لوگ بیٹھے رہیں اور ان کی باتیں سنتے رہیں. ایران توران کی بڑی بڑی, آج کل بھی ہوتا ہے, جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ چار پانچ تو ہوتے, یہی ہمارے ووٹرز والے, ووٹ دینے والے یہی ہمارے بات سنیں گے, لگتا ہے میں ہی سب سے بڑا ہوں. عام طور پر یہ حالت ہوتی ہے. تو جو ہوتا ہے اس کی زبان سے ایسی باتیں نکلتی ہیں, بڑائی والی بات, تکبر والی بات, جس کی طرف یہاں اشارہ ہے. وَهُوَ يُحَابِرُهُ, یہ آپس میں جا رہے ہیں, اور یہ مالدار آدمی اپنی بڑائی کے تکبر کے الفاظ سے کہہ رہا, ان اکثر منک, اسی نے سب کو تباہ کر دیا ہے. بقول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کبھی کبھی انسان کی زبان سے ایسا جملہ نکل جاتا ہے جو اس کی زندگی کے نیکیوں کو اور اس کی دنیا کے ساز و سامان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے, اور وہ تکبر کا جملہ ہے. ان اکثر من کا یہی جملہ شیطان نے کہا تھا, یہی جملہ فرعون نے کہا, انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ سب کچھ ہے میرے علم کی وجہ سے. انا اکثر من کمالا, ہاں میرے پاس تو مال و دولت بہت ہے. سامنے والے کو حقیر سمجھنا, سامنے والے کو غریب سمجھنا, فقیر سمجھنا, اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, بہت ساری مرتبہ شیطان ایسا پڑھاتا ہے نا, شکر ادا کرو. اور جیسا آدمی ہوتا ہے ویسا اس کا شیطان بھی ہوتا ہے نا. مولوی کا شیطان مولوی ہوتا ہے, مفتی کا شیطان مفتی ہوتا ہے, شیخ کا شیطان شیخ ہوتا ہے, مالدار کا شیطان بھی مالدار. کہتا ہے نا, شکر ادا کر, تیرے پاس مال دولت بہت ہے. اب یہ شکر کس انداز سے ادا کرتا ہے لوگوں کے سامنے, اللہ کا شکر ہے میرے پاس بہت مال ہے, میرے پاس بہت مال ہے. اب یہ مال جو کہہ رہا ہے, یہ کس نیت سے کہہ رہا ہے؟ لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہہ رہا ہے, یا حقیقت میں تو اپنے دل کو ٹول ٹٹول اور ٹول کس نیت سے کہہ رہا ہے نا؟ شکریہ جو ادا کر رہا ہے سامنے والے کے سامنے اپنی مالداری کو ظاہر کرنا چاہتا ہے, یا پھر خالص ایک اللہ کے لیے کہہ رہا ہے؟ بہت سی مرتبہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. اب اس بات کا اظہار ہمارے استاد محترم سبق میں کہتے تھے, بہت سارے لوگ تہجد میں اٹھتے ہیں نا, تو صبح کیا کہتے ہیں, رات میں جب تہجد میں اٹھا تو کتے بھونک رہے تھے. کتے کو کیا لینا دینا تہجد سے, کتوں کو کیا؟ یہ کہنا چاہتا ہے میں تہجد کے لیے اٹھا, میں تہجد کے لیے, کتا تو بانا ہے, یہ شکریہ تو بانا ہے, یہ کہنا چاہتا ہے. بات یاد رکھو, شیطان کبھی کبھی اس طریقے کے الفاظ کہلوا کر, زبان دماغ میں دلوا کر ہماری زندگی کے اعمال کو ختم کروا دے. ان اکثر من کمالا وعز نفرا, میں تم سے مال میں بھی بڑا اور وعز نفرا. اس کا ترجمہ یہاں پر کیا گیا ہے عزت اور آبرو کا, یعنی لوگ مجھے سلام کرتے ہیں نا, حقیقت میں ایسی بات ہے, واللہ کہہ رہا ہوں واللہ. ایک مرتبہ ایک مالدار آدمی, ساؤتھ افریقہ کی بات کروں, آج سے 15 سال پہلے, جب بھی ذہن میں آگے بناؤ, اس نے ایک آدمی نے, وہ بہت مالدار آدمی تھا,
تو اس نے سلام کیا, اس کو غریب آدمی تھا بیچارہ, اس نے سلام کیا, اس نے کہا میں تیرا سلام میرے مال کو بتا دوں گا. کیا کہا؟ تیرا سلام میں اپنے مال کو بتا دوں گا. بجائے جواب دینے کے وعلیکم السلام, اس نے یوں سمجھا یہ سامنے والا مجھے سلام نہیں کر رہا, میرے مال کو سلام کر رہا ہے. ایسے الفاظ, ایسے بھی الفاظ زبان پر. گویا لوگوں نے آج کامیابی, عزت, مال و دولت کو سمجھا ہے, مال و دولت کو سمجھا ہے. مال و دولت عزت نہیں. اگر مال و دولت عزت ہوتی اور سب سے بڑی بات ہوتی, سب سے زیادہ اللہ کی محبوب چیز ہوتی, تو اللہ کے محبوب بندے انبیاء تھے, اور انبیاء میں بھی امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. میرے نبی کی زندگی دیکھو آپ. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, ہمارے گھر میں کبھی دو دو مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا. صحابہ نے پوچھا پھر کیسے کھاتے تھے؟ فرمایا ردی کھجور ہوتی تھی, ہم کھا لیتے تھے, اور انصار کبھی دودھ بھیج دیتے تھے, اس پر ہمارا گزارا ہوتا تھا. اگر مال و دولت عزت ہوتی, جیسے یہاں پر کہہ رہے وہ عز نفرا, عزت ہی ہوتی, تو پھر اللہ اپنے محبوبوں کو ایسے نہ تر پاتا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب. اللہ دنیا دیتا ہے ان لوگوں کو جس سے محبت کرتا ہے, اور ان لوگوں کو جس سے محبت نہیں کرتا. اپنوں کو بھی دیتا ہے, غیروں کو بھی دیتا ہے. جی بلکہ غیروں کو تو مرغے مسلم اور کھلاتا ہے, اپنوں کو کم, غیروں کو. قرآن میں ہے نا, اگر تم لوگوں کے ایمان کا مجھے خطرہ نہ ہوتا تو میں ان کافروں کے گھروں میں ان کی سیڑھیوں کو, ان کے سونے کے بیڑ اور ان کی چیڑوں کو میں سونے کی بنا دیتا. لیکن تمہارے ایمان کا خطرہ ہے کہ تم کہیں ان کے دیکھا دیکھی اپنے ایمان کو نہ کھو. اسی لیے آگے فرمایا, ولا یوتی الایمان الا من یحب, ان اللہ یوتی الدنیا من یحب. جس سے محبت کرے اس کو بھی دنیا دیتا ہے اللہ, اور جس سے محبت نہیں کرتا اس کو بھی دیتا ہے. ولا یوتی الایمان الا من یحب, ایمان ہر ایک کو نہیں دیتا, صرف اسی کو دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. دوسری روایت میں ہے, لا یعطی الدین الا من یحب, دین نہیں دیتا ہے مگر اس سے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. معلوم ہوتا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم سے محبت کی ہے, اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے. اس لیے اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان عطا فرمایا ہے, مذہب اسلام میں پیدا فرمایا. یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. معلوم ہوتا ہے دولت عزت کی چیز نہیں ہے. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ روایت میں مشہور ہے, امام مسلم نقل فرماتے ہیں, امام بخاری نقل فرماتے ہیں, صحابہ کرام بیٹھے, ایک بوڑھی عورت آئی چادر لے کر, اور وہ بھی اس کے بیل بوٹے لگائے, یعنی سائڈ پر اس کو بنا ہوا ہے, اور لے کر آئی اللہ کے حبیب کے پاس, اور کہنے لگی اللہ کے حبیب یہ چادر آپ کی پرانی ہے, اس کو نکال کر اس کو پہن لیجئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر میں گئے اور پرانی چادر نکال لی, اور یہ نئی چادر اپنے اوپر ڈال دی, اور تشریف لے آئے. مجمع میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے, عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عجیب صحابی تھے سبحان اللہ, جن کی زندگی بھی عجیب ہے, اللہ نے بھی ان کو وافر مال عطا فرمایا تھا. لیکن دیکھو نا, فرمایا اللہ کے حبیب یہ چادر آپ پر بڑی اچھی لگتی ہے, مجھے دے دیجیے. فرمایا ٹھیک ہے جی. ہاں میرے جیسے میری بنڈی لینا چاہتا ہے, میری کوٹی لینا چاہتا ہے, ہم نے اپنے اکابر میں حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب کو دیکھا، بہت سی مرتبہ حضرت کے ساتھ رہا، پالن پوری حضرت مولانا زکریا صاحب کے اجلے خلفاء میں سے تھے، حضرت کے ساتھ میں کافی رہا ہوں، غالباً 6-7-8 سال رہا حضرت کے ساتھ، یہاں میں خرور میں پڑھاتا تھا تو حضرت میرے گھر پر آتے تھے، کبھی 3-3 دن 4-4 دن رہتے تھے، میری شادی نہیں ہوئی تو بڑا مکان دیا تھا مدرسے والوں، تو رہتے تھے وہاں پر، حضرت اس وقت میں ان کو ہاتھ پکڑ کر تہجد کر لے جاتا تھا، یہ وہ بہت سارا، تو حضرت فرماتے تھے کہ بلکہ زکریا صاحب، اگر زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں اگر رہنا ہو تو حضرت کہتے تھے کہ کفایت اللہ کی اجازت لے لو، چونکہ وہ چائے ماسٹر ہے، ان کا نام چائے ماسٹر رکھا تھا، اگر چائے بناتے یہاں رہنا ہو تو ان کی اجازت لے لو، نام لکھوا دو پھر رہو. 30 رمضان رہے حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب، 30 رمضان مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں، 30 رمضان. ہم نے تو بہت سے مرتبہ دیکھا شیخ یونس صاحب کے ساتھ، یہ دونوں گویا کہ ہم عمر، ہم تھوڑے بڑے لیکن بڑے منچلے دوست تھے، کہ تجھے کس نے شیخ العزیز بنا دیا، تو یہ سب باتیں کر بہت عجیب، ہم کو نکال جاؤ باہر جاؤ. شیخ ہم نے جب بھی کبھی دیکھا ساؤتھ افریقہ میں، انڈیا میں، اگر کوئی بھی مالدار آدمی حضرت کو کوئی ہدیہ دیتا، مثال کے تو بہت مہنگا عطر دے دیا، ادھر سے لے لیا جیب میں رکھا، ہم کہیں چلے گئے سامنے کو یاد، لو بھائی اس کو استعمال کرو، لو بھائی یہ میری محبوب چیز ہے، میرے اللہ نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، بہت مہنگی ہے مجھے محبوب ہے، لو استعمال کرو فوراً. حالانکہ وہ عطر ہوتا تھا کبھی 10,000 روپے کا، 5,000 روپے کا، 4,000، اس زمانے میں دے دی، ہمارے یہاں سورت کے بڑے بڑے مالدار جب دیتے تو دیتے، کتنی بار ساؤتھ افریقہ میں بھی کتنی بار وہ چیز، لو بھائی لے جاؤ استعمال کرو، کبھی ہم نے حضرت کے پیشانی پر بل تک نہیں دیکھے، سبحان اللہ. ایسے لوگ اللہ کے حبیب اٹھے، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھی، اللہ اکبر، اٹھے گھر میں تشریف لے گئے، چادر کو بدل لی، وہی پرانی دوبارہ پہن لی اور وہ نئی والی لے کر ہاتھ میں آئے، فرمایا اللہ کے حبیب تو حبیب تھے، سبحان اللہ. حیات الصحابہ میں ایک واقعہ لکھا، چلو بات سے بات یاد آئی کہہ دوں، حیات الصحابہ تو حیات الصحابہ، جب حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ کو کمپلیٹ کر لی تو اس وقت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ کسی نے بھی صحابہ کرام کی زندگی پر مکمل حالات نہیں لکھے تھے، یوسف تم نے لکھ دیے ماشاءاللہ، بڑی تعریف کی. اور حضرت یوسف صاحب فرماتے تھے میں نے اس کتاب کو جب مکمل کی تو خواب میں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، اللہ کے حبیب نے فرمایا یوسف تو نے میرے صحابہ کی زندگی کو ایک جگہ جمع کر دیا، قیامت کے دن صحابہ کے ساتھ تو جنت میں جائے گا. ایک صحابی جن کا واقعہ ہے تو صحابہ میں لکھا ہے، اور ان کے والد ابھی نئے نئے مسلمان تھے اور ابھی ابھی غزوہ، کوئی غزوہ سے واپس تشریف لا، بہت سا مال آیا ہوا تھا، بہت سا مال تھا ذہن میں نہیں رہا، بہت سا مال آیا ہوا تھا تو سب کو وہ تقسیم کر دیا، تو وہ صحابی جو مضبوط صحابی تھے ان کے والد نے کہا بیٹے تمہارے نبی نے تو مال سب کو تقسیم کر دیا، مجھے کچھ نہیں دیا، چلو میرے ساتھ میں تمہارے ساتھ آتا ہوں. تشریف لائے اور باہر، اس وقت تو مسجد نبی چھوٹی تھی نا، باہر بولے تو گھر میں آواز جائے، ہمارے جس طرح پکے مکان تھے، زور زور سے جاؤ آپ کے نبی سے کہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں آ رہا ہوں، مجھے ملاقات. اللہ کے حبیب جب آواز سنی تو خود اس چادر کو لیا، خود چادر کو لی اور باہر تشریف لے گئے، فرمایا یہ چادر میں نے صرف آپ کے لیے رکھی تھی اور کسی کو میں نے نہیں دی ہے، یہ صرف آپ کے لے لیجئے. وہ صحابی نئے نئے صحابی فرماتے ہیں، وہ صحابی ان کے بیٹے کہہ رہے ہیں میرے والد نے اپنی نگاہ نیچی کر لی اور فرمایا زندگی بھر پھر آنکھ اٹھا کر اپنے نبی کو نہیں دیکھا، کہ اللہ کے نبی نے میرا اس طرح احترام کیا، محبت لے لیا. عبد الرحمان بن عوف لے لیجئے پہن لیجئے، اللہ کی وہ تو لے گئے پہننے کے لیے، وہ جب اللہ کے حبیب جب گھر میں تشریف لے گئے صحابہ کرام، ایک ہی چادر تھی آپ کی، چادر پرانی وہ نئی وہ بھی لے لی تم نے، کیوں مانگی آپ نے؟ فرمایا میں نے اپنے پہننے کے لیے نہیں مانگی ہے، میں اس کو کفن. یہ بات مولانا سرفراز خان سرفدر فرماتے ہیں کہ اس روایت سے مسئلہ مستنبط کرتے ہیں علماء کرام، فرمایا میں نے اپنے کفن کے لیے تیاری کر لی ہے کہ میری موت ہو جائے تو اس چادر میں مجھے کفن دیا جائے، امید ہے آپ کے بدن سے لگی ہوئی ہے، اس کی برکت سے اللہ میری مغفرت کر دے. کہاں صحابہ تھے جن کے لیے ٹائٹل تو ہے رضی اللہ عنہم ورضوان، لیکن خوف خدا تو دیکھ لیجئے، میرے اور آپ کے لیے تو کوئی ٹائٹل نہیں ہے. میں رات میں تہجد پڑھ لوں تو میں 50 آدمی کو کہوں گا میں تو تہجد گزار ہوں، میں نے تو فلاں مدرسے میں اتنے پیسے دیے. تمہیں پتا ہے یہ مسجد میں نے بنائی ہے، یہ مدرسہ میں نے بنایا ہے. نہ کرتے ہوئے بھی لوگوں کے سامنے احسان جتلانا، اور پھر جس کو دیا اس کے سامنے بھی احسان جتلانا. اس لیے اللہ صفت لے آئے واللہ غنی حلیم تیسرے سپارے میں، کہ دیکھ کر احسان جتلانے والا. ایک دو بار قول معروف لائے اور پھر اس کے بعد احسان جتلا، دونوں بات ایک آیت میں ہے. تو قول معروف پر کہہ رہے ہیں کہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے، تو اچھے الفاظ ہی کہہ دے کہ اللہ تجھے کہیں اور جگہ سے بہترین غیب سے مدد فرما دے. فرمایا اللہ غنی ہے، تیرے اس الفاظ پر بھی تجھے صدقے کا ثواب عطا کر دے گا. اور حلیم صفت لے آئے فوراً، فرمایا تو احسان جتلاتا ہے دے کر، اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے لیکن اللہ حلیم برداشت کر لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے اور تجھے ڈھیل دے دیتا ہے. عبد الرحمن بن عوف، اس سے مسئلہ مستنبط کیا کہ اگر کوئی آدمی اپنے مرنے کے لیے، مرنے کی وجہ سے کفن تیار کر لے، تیار کر کے رکھے تو اس کی اجازت ہے، لیکن قبر کھودنے کی، تیار رکھنے کی اجازت نہیں ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت، تجھے کیا پتا ہے کہاں تیری موت آنے والی ہے. تو میں کہہ رہا تھا ان اکثر منک مالا وعز نفرا، میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور عزتوں میں بھی، عزتوں میں بھی. جہاں جاتا ہوں لوگ مجھے سلام کرتے ہیں، میری عزت ہی عزت ہے. کسی مجلس میں جا، حاجی صاحب بہت دیا ہے آپ نے مدرسے میں، تشریف لائی، آگے تشریف لائی، عزت ہی عزت، آگے عزت ہی عزت، جہاں جاؤں ویلکم ہی ویلکم ہے. خیر مدرسے والے کرے الگ بات ہے، لیکن آدمی کا دل کبھی پھولا ہوا نہیں ہونا چاہیے. دیکھا یہ میرے دینے کی وجہ سے ہے، کبھی بھی اس طرح اٹرانا نہیں چاہیے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. وقت زیادہ ہو گیا، ہم یہیں پر بس کرتے ہیں انشاءاللہ. دو تین آیتیں ہوئی ہے، آیت نمبر 34 تک پڑھا ہے، تین آیتیں ہم نے پڑھ لی ہے. انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے، آگے بات سمجھائیں گے کہ ودخل جنتہ، اب یہ باغ میں داخل ہو رہے ہیں پھر کیا ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنی زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی زندگی طرح گزارنے کے ہمیں توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمد لله. حضرت تشریف لائے، دعا فرما دیں، آج دعا فرما دیں. آئیے 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 آئیے، اللہ اب مسافر ہے، اللہ آئیے آئیے، تشریف لائیے، آئیے آئیے سب کو تشریف.
قرآن پاک کے قریب، بہت قریب، بہت قریب ہے قرآن پاک کے قریب ہے، بہت قریب ہے. اللہ صلی علی سیدنا محمد صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب العالمین، قرآن پاک کے نور سے ہم سب کو منور فرما دے، قرآن پاک کے نور سے ہمارے ظاہر کو، ہمارے باطن کو منور فرما دے. یا اللہ نور قرآن پاک سے ہماری عقلوں کو منور فرما، ہمارے حیات کو منور فرما، ہمارے گھروں کو منور فرما، ہمارے بڑوں کو منور فرما، ہمارے بچوں کو منور فرما. یا اللہ ہم سب کو قرآن پاک کا نور نصیب فرما، قرآن پاک کا فہم نصیب فرما. جو کچھ ہم نے واقعات سنے ہیں صحابہ کے، یا اللہ نبی پاک علیہ السلام کے، ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرما، قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن پاک کا فہم نصیب فرما. لہر عالمین، قرآن پاک کا فہم نصیب فرما، عمل کی توفیق نصیب فرما، اس کو اپنے دلوں میں اتارنے کی توفیق نصیب فرما. قرآن پاک کے علم سے ہمارے دلوں کو روشن فرما، ہماری آنکھوں کو روشن فرما، ہماری زندگی کو روشن فرما. ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما، قرآن پاک میں فلاں ہونے کی توفیق نصیب فرما، قرآن پاک سے محبت نصیب فرما، قرآن پاک سے عشق نصیب فرما، قرآن پاک سے انتہائی درجے کا تعلق نصیب فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.